فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟
بتاؤ اگر تم سچے ہو.
دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں
وہ بس ایک دھماکہ ہے، یعنی قیامت کے آنے میں کچھ دیر نہ لگے گی، ایک دھماکہ جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. یہ انڈیویجولز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جب دنیا کی مدت پوری ہو جائے گی تو آخری وقت میں سب کے ساتھ یہی ہو جائے گا. کیا بہت سے اوقات میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے نہیں کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں، پلٹ نہیں سکتے، اتنی اچانک ڈیتھ ہوتی ہے کہ وصیت نہیں کر سکتے، اتنی اچانک آتی ہے کہ انسان کسی سے جھگڑ رہا ہے یا کسی سے کچھ لے دے کر رہا ہے، اور آخرت تو آئے گی ہی اچانک. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگ راستوں پہ چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے، ایسے میں یکایک سور پھونک دیا جائے گا. کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا. کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا، ابھی پلا نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی مہلت نہ ملے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. پھر ایک سور پھونکا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں، منتظر ہے کہ کب حکم ہوتا ہے، اور یہ تین بار پھونکا جائے گا. پہلی دفعہ کا سور زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو سہما دے گا، دوسری دفعہ سب سن کر ہلاک ہو جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز فنا ہو جائے گی. جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی بس تیرے رب کی ایک ذات ہے جو ذی الجلال والاکرام ہے. اور تیسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے، پرانے مرے ہوئے اور نئے مرے ہوئے، سب کے سب اٹھ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اجداس جدس کی جمع ہے، پرانی قبروں کو کہتے ہیں جن کے آثار بھی مٹ چکے ہوں، یعنی جو بالکل ختم ہو چکی ہوں بظاہر، وہاں سے بھی لوگ اٹھائیں گے. إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، ینسلون، دوڑ رہے ہوں گے. نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے کو آنا، جیسے فلاں اس نسل میں سے ہے، یعنی آبا و اجداد کے بعد میں نیچے آ رہا ہے. تو اوپر سے جب انسان نیچے آتا ہے تو خواہ قدموں چلے دوڑے نہ بھی تو یوں لگتا ہے جیسے دوڑ رہا ہے، خود بخود دوڑنا پڑتا ہے. وہ سور کی آواز سن کر کوئی شخص کہیں رکا نہ رہ جائے گا، ہر شخص کو دوڑ کر اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش ہوگی. لوگ گھبرا کر کہیں گے، قبروں والے، ہماری خوابگاہ سے کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا؟ کیونکہ وہ سور اتنا شدید ہوگا، اتنی سخت آواز ہوگی کہ اس سے پہلے کی حالت برزخ کی وہ نیند سے مشابہ ہوگی، اور یوں لگے گا جیسے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے ہیں. بتایا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں، کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. یہ سلام کی بات ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. زندگی میں اگر کسی بھی شخص کی آپ کے دل میں قدر ہو، احترام ہو، محبت ہو، اور کسی وقت کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، کیسے محسوس ہوگا؟ کتنی خوشی ہوگی، اچھا فلاں نے یاد کیا، اور یہاں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا. یہ کوئی معمولی بات نہ ہوگی. جن لوگوں کے دل میں رب کی محبت ہے، عظمت ہے، وہ اس کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، ان سے تو اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں بندگی سے مراد نماز روزہ نہیں ہے جو شیطان کے نام پر ہو، یہاں مراد شیطان کی اطاعت ہے، شیطان کی بات نہ مانو۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ، یعنی راستے دو ہیں، ایک رحمان کا دوسرا شیطان کا۔ جو رحمان کی طرف جانا چاہے خود بخود اس کا رخ اس کی طرف ہو جائے گا اور شیطان کی طرف پیٹ ہو جائے گی، پھر وہ اس کی آواز پر کان نہیں دھرے گا۔ اور اگر کوئی شخص شیطان کا بندہ ہو تو رحمان کی بات بھی اس کے دل میں نہیں اچھی لگے گی۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مون دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ مسخ کیا ہوتا ہے؟ شکلوں کا بگڑ جانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو جو جرمنی میں سزا دی تھی، اس نے ان کے جسموں کو ایسی گیسز کے بند کمروں میں ڈالا تھا کہ جس سے ان کی شکلیں بگڑ گئیں۔ اسی طرح ہیروشیما وغیرہ پر جب بم گرے تھے تو 1,00,000 سے زائد لوگ جو تھے ختم ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ پگھل کر رہ گئے اور ان کی شکل بگڑ کر رہ گئی۔ تو دنیا میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں، تو یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو خواہ تم دنیا میں کتنے ہی حسین کیوں نہ ہو، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو صورت مسخ ہو کر رہ جائیں گی، اور نہ آگے جا سکو گے نہ پیچھے جا سکو گے۔ جیسے کوئی چیز ٹریپ ہو جاتی ہے نا، مجھے ایک بہت مشہور کیریکٹر یاد آ رہا ہے جس کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی، تو اس کی دو تصویریں میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی تھی، ایک انتہائی خوبصورت چہرہ اور ایک ایکسیڈنٹ کے بعد کا چہرہ۔ ایسی چیزیں انسان کے لیے بہت عبرت کی ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں دیکھی جاتی کہ کوئی تفریحاً انسان دیکھے ان کو، انسان خود کو وہاں رکھ کے دیکھے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے۔ اس سے ہمیشہ توبہ استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی کسی چیز پر ناز اور تکبر نہ ہو کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ احساس یہ دلانا مقصود ہے کہ خدا کی نافرمانی کر کے بھاگو گے کہاں، جاؤ گے کہاں؟ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ان کے سامنے عقل مند ترین انسان بڑھاپے کو پہنچ کر بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ انسان اپنے کس چیز کو مان کرے؟ کوئی بھی چیز تو ہمیشہ اس کے پاس رہنے والی نہیں۔ تو جتنے دن یہ ہوش و حواس قائم ہے ان سے کوئی اچھے کام لے لے انسان، معلوم ہے کس وقت یہ سب کچھ چھن جائے۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرتے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اور اب یہ ان کے مالک ہیں، ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے، یعنی جو توجہ اللہ تعالیٰ کو دی جانی چاہیے تھی وہ اوروں کو دی، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو، عربوں کے ہاں دو درخت تھے، مرخ اور افار نام کے، جن کی ٹہنیوں کو باہم ٹکرا کر آگ پیدا کی جاتی تھی۔ اس نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس سے قادر نہیں کہ ان جیسا کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ سورۃ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹ میں پٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ مشرق تو ایک ہے، یہاں جمع کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے نکلتا ہے، تو ایک مشرق تو نہ ہوا، بہت سارے ہو گئے۔ سردیوں اور گرمیوں کے سورج نکلنے کی جگہ میں کتنا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ شیاطین ملیالا کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل کام ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا، کیچڑ سے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی، اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا، گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم جھگڑیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے، تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، یعنی خیر خواہ بن کر۔ وہ جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود یہ سرکش لوگ تھے۔ آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے لوگ تھے۔ اس طرح وہ اس روز سب عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے، اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازمن دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے معلوم رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان ہوگا نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، یعنی دنیا کی شراب کے برعکس ہوگی۔ جو انسان کی عقل، جسم، مال ہر چیز کو نقصان دیتی ہے، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، یعنی اتنی خوبصورت سکن والی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، یعنی جنت والے آپس میں اب گپ شپ کریں گے، پچھلی باتیں دہرائیں گے، بالکل ایسے جیسے لمبے عرصے بعد کسی سے ملاقات ہوتی تو انسان اپنا ماضی یاد کرنے لگتا ہے۔ ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہم اکٹھے کام کرتے تھے، ہم کلیگز ہوتے تھے، جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ تم بھی مرنے کے بعد کی باتیں کرنے لگے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب ہیں کہاں؟ یہ کہہ کر جوں ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، یعنی جنت میں بیٹھے بات ہو رہی ہوگی اور یکا یک بیچ میں کوئی کہے گا، دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہارا ساتھی کلیگ کہاں ہے؟ اب وہ جہنم میں نیچے پڑا ہوا ہے، اور وہ اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا، کمیونیکیشن شروع ہو جائے گی۔ آج کے دور میں یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتے ہوئے بھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن اس دور میں تو ایسا کوئی طریقہ نہ تھا۔ بہرحال دور کے فاصلوں کے باوجود اب ان دونوں کی باہم بات چیت شروع ہو جائے گی، اور وہ اس سے خطاب کر کے کہے گا، خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، اگر میں تیری باتوں میں آتا تو آج تیرے ساتھ پڑا ہوتا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان کا واسطہ دنیا میں مختلف لوگوں سے پڑتا رہتا ہے، کبھی شارٹ ٹرم، کبھی لانگ ٹرم۔ لمبے عرصے کے لیے انسان کو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کبھی تجارت کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں، پڑھائی کے سلسلے میں، ہمسائے ہونے کے ناطے۔ اور انسان کی یہ کمزوری بھی ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے بہت جلد اثر قبول کرتا ہے، لیکن یہاں یہ ایک کردار دکھا کر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو، اگر تم نے اپنے ساتھیوں کی وجہ سے، پیئر پریشر کی وجہ سے اپنا ایمان گنوا دیا تو اللہ کے ہاں کوئی نہیں بچائے گا۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے کہ اس دنیا میں کام کرنے والوں کو اسی طرح کے کام کرنے چاہیے، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اچھے کاموں پر ڈٹے رہنا ہے۔ بولو، یہ ضیافت اچھی ہے یا زکوم کا درخت؟ یہ جنت میں جو کچھ مل رہا ہے یہ اچھا ہے یا وہ جہنم میں جو زکوم سرو کیا جا رہا ہے؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ فتنہ، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی، یعنی کھا پی کر پھر آگ کی طرف جانا ہوگا، باہر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے۔ آنکھیں بند کر کے آبا و اجداد کے طریقوں پر چلنا انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آبا و اجداد نہ ہماری ذمہ داری لیں گے نہ ہم ان کی، اس لیے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنی عقل سے کام لیجیے۔ حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے، اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، شدید اذیت سے جو بد کردار اور ظالم قوم کی مسلسل مخالفت سے ان کو پہنچ رہی تھی، اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا علیہ السلام۔ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، سلامت دل، مرتے دم تک اپنے آپ کو دنیا کے فتنوں سے بچا کے رکھا، نفسانی اور شیطانی آلودگیوں سے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہو گیا ہے، بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر تل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا، اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے۔ فتجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاء اللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اپنے باپ کے لیے کس قدر فرما بردار۔ باپ نے بھی پیدائش سے پہلے نیک اولاد کی دعائیں مانگی۔ آج ہم یہ تو شکایت کرتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، بات نہیں مانتے، لیکن ہم نے ان کو کس طریقے پر پالا، کون سے آداب سکھائے؟ جو اس صحرا میں پلنے والے بچے کے اندر وہ ساری خصوصیات آئیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو ایک چھوٹا سا کام کہیں تو وہ جواب بھی نہیں دیتے۔ کہاں یہ کہ وہاں باپ کہہ رہے ہیں، آؤ میں تم کو ذبح کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں افعل ما تؤمر۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ تربیت کس نے کی اسماعیل کی؟ اکیلی ماں نے۔ آج ہم کتنے عذر بہانے کرتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، شوہر کا دھیان تو کسی اور طرف ہے، ابھی اکیلی ساری ذمہ داری ہم نہیں سنبھال سکتے، بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ باپ کا سایہ بھی سر پر ہو۔ اور یہ سب عذر لنگ سامنے رکھ کے جو ہماری ماؤں کی اصل ذمہ داری ہے، اس سے ہم سب غافل ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام کے اندر اس باپ کی اطاعت جو پاس بھی نہیں، ورنہ اگر کوئی ایسی ماں ہوتی جو سارا وقت باپ کے خلاف کان دھرتی رہتی، جو عموماً مائیں کرتی رہتی ہیں، تو کس طرح وہ باپ کا اطاعت گزار ہو سکتے تھے؟ نہیں، یہ ماں کی تربیت تھی جس نے بچے کو باپ کا فرما بردار بنایا۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، وطلہ للجبین، اور ماتھے کے بل بچے کو لٹا دیا تاکہ وہ سامنے باپ کو نہ دیکھے اور باپ اس کو نہ دیکھے۔ کیونکہ بچہ کیسا بھی ہو نا، تو ماں باپ کے دل میں جو اس کی محبت ہوتی ہے، کبھی آپ بچے کو ڈانٹ بھی رہے ہو تو ساتھ ہی آپ کا اپنا دل رو رہا ہوگا۔ چھری رکھی ہی تھی کہ ہم نے ندا دی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، کھلی آزمائش۔ کیا امتحان تھا کہ اے ابراہیم، تم ہمارے مقابلے میں دنیا کی کسی اور چیز کو تو عزیز نہیں رکھتے؟ کیونکہ اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کر لیا کہ کہیں بچے کی محبت میری محبت سے زیادہ تو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ یہود ہو یا عیسائی یا مسلمان، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مددہ ہیں. اسی لیے درود شریف میں بھی پڑھا جاتا نا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. سارے پیغمبروں کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اس پہ. سلام ہے ابراہیم پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین. یقیناً وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی, ایک نبی صالحین میں سے, اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. دوسرے بیٹے کی بات ہے, ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین. اب ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا, ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی, انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے, ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی, انہیں راہ راست دکھائی, اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے علیہ السلام. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو, کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو, اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے, مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں, بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام علی الیاسین, سلام ہے الیاس پر. انا کذلک نجزی المحسنین, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو.